الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم دار رمضان میں اعتکاف کے بیان میں اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو حنفیہ کے نزدیک اس کی تین قسمیں ہیں ایک واجب جو منت اور نظر کی وجہ سے ہو جیسے یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا یا بغیر کسی کام پر موقوف کرنے کے یوں ہی کہہ لے کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے پر لازم کر لیا یہ واجب ہوتا ہے اور جتنے دنوں کی نیت کی ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے اور دوسری قسم سنت ہے جو رمضان مبارک کی اخیر اشرک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام کی اعتکاف فرمانے کی تھی اور تیسرا اعتکاف نفل ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت نہ ایام کی مقدار جتنے دن کا جی چاہے کر لے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائز ہے البتہ کمی میں اختلاف ہے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دن سے کم کا جائز نہیں لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھوڑی دیر کا بھی جائز ہے اور اسی کو فتویٰ ہے اس لیے ہر شخص کے لیے مناسب ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوا کرے تو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے ہر شخص کے لیے مناسب ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوا کرے اعتکاف کی نیت کر لیا کرے اتنے نماز وغیرہ مشہور ہے اعتکاف کا ثواب بھی رہے میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرکزو کو ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے دیکھا کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو دایاں پاؤں اندر داخل کرتے اعتکاف کی نیت فرماتے تھے اور بسا اوقات خدام کی تعلیم کی وجہ سے آواز سے بھی نیت فرماتے تھے ایک بڑی آسان سی شکل ہو گئی نفلی کی کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اور اس کے ساتھ ہی مسجد کی دعا پڑھتے اعتکاف کی نیت بھی کر لے نفلی کی جائے اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ کسی کے در پر جا پڑے اور اتنے بڑی درخواست قبول نہ ہو ٹلنے کا نہیں نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے اگر حقیقتاً یہی حال ہو تو سخت سے سخت دل والا بھی پسیتا ہے اور اللہ جل شانہ کی کریم ذات کو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے بلکہ بے بہانہ مرحمت فرماتے ہیں کیوں وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہر دم کھلے خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھی احوال کہ آگ لینے کو جائے پیمبری مل جائے اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر جا پڑے تو اس کے نوازے جانے میں کیا تعمل ہو سکتا ہے اور اللہ جل شانہ جس کا اکرام فرماوے اس کے بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے اس کے آگے کہنے سے قاصر ہوں کہ نہ مرد بلوغ کی کیفیت کیا بیان کر سکتا ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے کہ سب طرف سے ہٹ کر اسی پر مجتمع ہو جائے اور ساری مشغولیوں کے بدلے میں اسی کی پاک ذات سے مشغول ہو جائے اور اس کے غیر کی طرف سے منقطع ہو کر ایسی طرح اس میں لگ جائے کہ خیالات تفکرات سب کی جگہ اس کا پاک ذکر اس کی محبت سما جائے حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو جائے یہ انس پھر قبر کی وحشت میں کام دے کہ اس دن اللہ پاک کی ذات کے سوا کوئی نہ مونس ہوگا نہ دل بہلانے والا اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوگا تو کس قدر لذت سے وقت گزرے گا یہ جو اعتکاف کے خیمے جو ہے نا یہ قبر ہی کی یاد کرتے ہیں اگر یہاں مشق ہو گئی تنہائی میں اللہ کے ساتھ دل کو وابستہ کرنے کی تو قبر کے اندر پھر وحشت نہیں ہوگی. یہی مقصود ہے اس اعتقاد کو کہ گھر کو چھوڑ کر, بچوں کو چھوڑ کر, بیوی کو چھوڑ کر, سارے تعلقات سے بالکل یکسو ہو کر اللہ کے گھر میں, پھر اللہ کے گھر میں بھی خاص خیمے کے اندر اور اللہ کی یاد کے اندر. یعنی اس سے کیا ہے کہ دل پھر اللہ کے ساتھ ایسا مانوس ہو جائے کہ یہ اس پھر وحشت کے دن یعنی قبر میں کام دے گا کہ اس دن اللہ کی پاک ذات کے سوا نہ کوئی مونس ہوگا نہ دل بہلانے والا. اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوگا تو کس طرح لذت سے وقت گزرے گا. یہ ڈھونڈتا پھر فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے. صاحب مراقی فلاح رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ افضل ترین اعمال سے ہے, اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال سے ہے. اس کی خصوصیتیں حد احساس سے خارج ہیں. اس میں قلب کو دنیا و مافیا سے یکسو کر لینا اور نفس کو مولا کے سپرد کر دینا اور آقا کی چوکھٹ پر پڑ جانا ہے. پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں سرے زیرے بارے منت درباں کیے ہوئے. نیز اس میں ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے, اعتکاف میں ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ معتکف کا سونا بھی عبادت ہے, معتکف کا سونا بھی عبادت ہے. اور اللہ کا تقرب ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں, اور جو میری طرف آہستہ بھی چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں. میرے اس میں اللہ کے گھر پڑ جانا ہے اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کیا ہی کرتا ہے. تو جو اللہ کے گھر میں آ کے پڑ جائے گا تو اللہ سے زیادہ کریم کون ہے جی؟ نیز اللہ کے خلا میں محفوظ ہو جانا ہے کہ دشمن کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی. اللہ کے گھر میں آ گیا تو اللہ کے خلا میں آ گیا, دشمن کی رسائی اللہ کے اندر نہیں ہو سکتی, وغیرہ وغیرہ. بہت سے فضائل اخواص اس اہم عبادت کے ہیں. مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد مکہ مکرمہ ہے, پھر مسجد مدینہ منورہ, اور پھر مسجد بیت المقدس, اور اس کے بعد مسجد جامعہ, پھر اپنی مسجد. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی شرط ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کرے اس پہ پانچ وقت کی جماعت ہوتی ہو. تو ویرانے میں مسجد ہے جس میں نہیں ہوتی جماعت تو وہاں نہیں جماعت ہوتی ہے. اور صاحبان کے لیے شرعی مسجد ہونا کافی ہے اگر جماعت نہ ہوتی ہو. اور عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے. اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو پھر کسی کونے کو اس کی مخصوص کر لے. اور عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ سہل ہے. گھر میں بیٹھے بیٹھے کاروبار بھی گھر کی لڑکیوں وغیرہ سے لیتی رہیں اور وہ اس کا ثواب بھی حاصل کرتی رہیں, مگر اس کے باوجود عورتیں اس سنت سے گویا بالکل ہی محروم رہتی ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا, اور پھر دوسرے عشرے میں, اور پھر ترکی خیمے سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے. تو خیمہ کیا ہو گیا؟ سنت ہو گیا. اعتکاف کے لیے خیمہ کیا ہو گیا؟ سنت ہو گیا. کیونکہ آپ نے خیمے سے بہت سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا, پھر اسی کے ہے دوسرے عشرے میں کیا, پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا تو رات اخیر عشرے میں ہے, لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں. مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی. یہ حکمت ہے اللہ کی کہ جس چیز کو بھلا دیا گیا حکمت ہے. تو میں اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا. اب کیچڑ میں سجدہ غور کر لو ذرا, یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد نبی کچی تھی، کھجور کے تنے جو ہے وہ ستون تھے اور کھجور کی چھال کی ست بارش آتی تو بارش ٹپکتی، تو فرش کیا تھا کچا، تو فرش میں کیا ہو جاتا کیچڑ. یعنی اس رات بارش ہو گئی اور صبح آپ نے سجدہ فرمایا تو آپ کے چہرے مبارک پر کیچڑ لگ گیا. اس ماتے کہ اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ سجدہ کرتے تھا، لہذا اب اس کو اخیر عشرے کی پاک راستوں میں تلاش کرو. راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپڑ کی تھی، مسجد چھپڑ کی تھی وہ ٹپکی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی بار پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا، 21 کی صبح کو دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی ہے، اس مہینے میں تمام مہینے کا اعتکاف فرمایا اور جس سال وصال ہوا اس سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا تھا، لیکن اکثر عادت شریفہ کیونکہ اخیر عشرے ہی کی اعتکاف کی رہی ہے اس لیے علماء کے نزدیک سنت موقعہ وہی ہے. حدیث سے بالا یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے، اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہے تبھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. اس لیے اعتکاف کرنے والے کو شب قدر تو یقیناً مل جائے گی، رات کو نہ بھی جاگے سو بھی گیا پھر بھی شب قدر اس کو مل جائے گی. اس اعتکاف میں چونکہ آنا جانا اور ادھر ادھر کے کام بھی کچھ نہیں رہتے، اس لیے عبادت اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغول نہیں رہے گا، لہذا شب قدر کے قدردانوں کے لیے اعتکاف سے جب تو صورت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو سارے رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام اور قصر فرماتے تھے، لیکن اخیر عشرے میں کچھ حد ہی نہیں رہتی تھی، رات کو خود بھی جاتے اور گھر کے لوگوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے تھے. جیسا کہ صحیحین کی متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے، بخاری و مسلم کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اخیر عشرے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کو مضبوط باندھ لیتے اور راتوں کا احیاء فرماتے، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے. لنگی مضبوط باندھنے سے کوشش میں اہتمام کی زیادت بھی مراد ہو سکتی ہے اور بیویوں سے بالکل یا اصرار بھی مراد ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاد ہے کہ موت کے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی لکھی آتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے. دو مخصوص منافع اعتکاف کی حدیث میں شاخ مائے گئے ہیں، ایک یہ کہ اعتکاف کے گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، یعنی بسا اوقات کوتاہی اور لغزش سے کچھ اسباب ایسے پیدا ہو ہی جاتے ہیں کہ اس میں آدمی گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، اور ایسے متبرک وقت میں معصیت کا ہو جانا کس طرح ظلم عظیم ہے، اور اعتکاف کی وجہ سے امن اور حفاظت رہتی ہے. اور دوسرے یہ کہ بہت سے نیک اعمال جیسا کہ جنازہ کی شرکت، مریض کی عادت وغیرہ ایسے امور ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ جانے کی وجہ سے موت کسی ان کو نہیں کر سکتا، اس لیے اعتکاف کی وجہ سے جن عبادتوں سے رکا رہا ان کا اجر بغیر چیز ملتا رہے گا. اللہ اکبر، کس طرح رحمت اور فیاضی ہے کہ ایک عبادت آدمی کرے اور 10 عبادتوں کا ثواب مل جائے. در حقیقت اللہ کے یہاں بہانہ ڈھونڈتی ہے اور تھوڑی ہی توجہ سے اور مانگ سے دھواں دار برستی ہے، مگر ہم لوگوں کو سرے سے اس کی قدر ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، توجہ کون کرے اور کیوں کرے کہ دین کی وقت ہی ہمارے قلوب میں نہیں ہے، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی کہ اگر تو کسی قابل ہوتا. اللہ ہمیں اس عشرے کا خاص اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مبارک ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اعتکاف کی توفیق عطا فرما دی، جیسا کہ ابھی سامنے آ گیا کہ ان کے لیے شب قدر کا مل جانا کیا ہو گیا، یقینی ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ بھی ہم سب کے سب اگر تھوڑی سی کوشش کر لیں تو شب قدر ہمیں مل سکتی ہے، اور بڑی آسان ہے کیونکہ یہ شروع ہوتی ہے غروب آفتاب سے اور رہتی ہے صبح صادق تک. تو اگر ان دنوں کے اندر ہم اہتمام کر لیں مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور اوابین کا اہتمام، تھوڑی سی ہمت کر لیں، اور پھر عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ وضو کر کے تحیت الوضو پڑھ لیں، مسجد میں آ کے تحیت المسجد پڑھ لیں اور سنت غیر موقعہ پڑھ لیں، اور پھر صبح تہجد کے وقت اٹھنا تو ہے سحری کھانے کے لیے، تھوڑا سا اہتمام کر لیں، دو چار رکعتیں پڑھ لیں تو انشاءاللہ شب قدر میں ہمارا حصہ بھی پڑ جائے گا، اس کا تو اہتمام کم سے کم کر لیں۔ بھائی اعتکاف والے جو ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اپنے ان ایام کو کیسے گزاریں، مختصر سی بات۔ ویسے تو مسائل کی کتاب بھی آپ لوگوں نے پڑھ لی ہوگی، تقی عثمانی صاحب نے جو مسائل بتائے ہیں، نہیں تو پڑھ لیں ان شاء اللہ تعالیٰ، اس سے مسائل پتہ چل جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اب چونکہ اپنے آپ کو فارغ کر ہی لیا ہے اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، متعلقین سے، اللہ گھر میں آ کے پڑ ہی گئے ہیں، اس لیے اب اس گھر کے اندر ہم اپنے آپ کو مشغول رکھیں، کس میں؟ اعمال کے اندر۔ اور اعمال جو ہے چار جو ہے نا، یہ بڑے اعمال جو ہے نا، ذکر، تلاوت، نوافل، دعا، کچھ مخصوص نہیں ہے اس میں، متعین نہیں ہے۔ بس یہ خیال رکھے کہ یا ذکر میں ہو، یا قرآن کی تلاوت میں ہو، یا نوافل میں ہو، یا دعا میں ہو، اور یہی راتوں کے لیے، جتنی عبادت کی راتیں ہیں اس میں ہم اپنے آپ کو اس عبادات میں رکھیں، کبھی ذکر میں، کبھی تلاوت میں، کبھی نوافل میں، اور کبھی دعا کے اندر دیا، اس سے دل بھی لگا رہے گا، اور آرام بھی کرنا ہے، آرام اس لیے کرنا کہ پھر بھی شاد پیدا ہو جائے، تو یہ آرام کرنا بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا کہ پھر ایک قوت کو لے کے پھر عمل میں لگنا، ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ رات بھر جا کے صبح کی نماز پر اثر پڑ جائے، اس لیے اعتدال کے ساتھ اپنے اعمال، جیسے کہ پہلے یہاں پر آ گیا ہے کہ انشاءاللہ موت کی اس کا سونا بھی عبادت ہے، تو یہ تو کوشش کریں کہ بھی ان ایام میں تکبیر اولیٰ نہ رہے۔ اب مسجد میں ہی ہے، اب تھوڑی سی ترتیب دینی پڑے گی کہ پہلے سے اہتمام کر کے وضو کر لیں تاکہ ہماری تکبیر اولیٰ نہ رہے، پھر جو درمیان کے ہمارے اوقات ہیں فرائض کے علاوہ جو ہیں، ان کے اندر اپنی ترتیب خود بنائیں، یہ انفرادی عبادت ہے، اجتماعی نہیں ہے۔ دیکھیں نا خیمہ کیوں ہے؟ انفرادی کے لیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے نکل کے فرمایا، سر نکال کے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اعتکاف خلوت کے لیے ہے، دل پہلے آ گیا نا، اس لیے جو ہے اپنے اعمال کی انفرادی طور پر خود اس کی فکر کرنی ہے، ہم یا تو قرآن کی تلاوت میں لگے ہوں، تھک جائیں، ذکر میں لگ جائیں، طبیعت، اب ذکر میں سارے آ جائیں گے، کبھی تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہوں، کبھی درود شریف پڑھ رہے ہوں، کبھی استغفار پڑھ رہے ہوں، کبھی کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہوں، یعنی مختلف انواع ہیں، مخصوص نہیں ہے۔ پھر نوافل کا اہتمام کوشش کریں، اشراق بھی ہو جائے، چار رکعتیں ہیں، اور پھر چار جو ہے آٹھ تک ہیں، پھر اوابین جو ہے وہ چھ سے لے کر بیس تک ہے، پھر تہجد اکثر جو معمول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آٹھ رکعت کا رہا، اور بارہ بھی ہیں اور زیادہ بھی ہیں، اس لیے جتنی ہمت ہو سکے تو نوافل کے، یہ جو نوافل ہیں اشراق، شاش، اوابین، تہجد، اس کا تو کوشش کریں کہ ضرور اہتمام ہو جائے، پھر صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، صلاۃ التسبیح کا اللہ موقع دے دیں تو یہ بھی، اس کا بھی اہتمام کر لیں، الغرض اپنے آپ کو مشغول رکھیں، دنیاوی باتوں سے بالکل یہ احتراز کریں، بالکل خاموش رہنا بھی ضروری نہیں ہے، بات مسجد کے اندر کی جا سکتی ہے، لیکن بات جو ہے وہ مباح ہو، ناجائز باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ نے فارغ کر دیا ہے، اب کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ہم ان اعمال میں مشغول رکھیں، انشاءاللہ اس طریقے سے جو ہے اگر اپنے اوقات کو گزاریں گے، کیونکہ اب ہم نے نگاہوں کی حفاظت بھی ہو گئی کہ باہر کی فضاؤں سے نکل آئیں، کانوں کی حفاظت ہوگی کہ ادھر ادھر کی باتیں کانوں میں نہیں پڑ رہی ہیں، زبان کی حفاظت اس لیے کہ اب ذکر میں لگ جاؤ، تلاوت میں لگ جاؤ، نوکری میں لگ جاؤ، موقع ہی نہ دو، لا یعنی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر دل کو لگاؤ اس کی طرف، اس سے انشاءاللہ تعالی جو ہے دل کے اندر سے نور حق فرائض کرے گا، اور دل میں شفافت آئے گی، لطافت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، دل اللہ کے ساتھ پھر مانوس ہوگا اور اس انس کی لذت سے اللہ آشنائی عطا فرمائیں گے، پھر اس سے مناجات کی لذت ملے گی، اس سے باتیں کریں، اس سے باتیں کریں تو انشاءاللہ تو دل اس سے لگ گیا تو انشاءاللہ یہ قدر میں پھر کام آئے گا۔ اللہ ہمیں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے مانگیں کہ ان ایام کے اندر جو اللہ نے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، اللہ یہ توفیق ہمیں زندگی بھر اور موت تک عطا فرما دیں کہ گناہوں سے پاک زندگی ہو جائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم، يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.